جناب فرزانہ احمد صاحبہ کا مضمون تھرڈ ڈگری آپ کے پیش کرنے کے لیے. کبھی کبھی بچے بھی ایسی بات کہہ بیٹھتے ہیں جو دل پہ انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے. اس رات جب وہ انجم کو نہلا دھلا کر سنانے لگی تھی تو اس نے اچانک کہا, ممی اب تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ اور اس نے جوجو کا منہ چوم لیا. نہیں بیٹا ایسی بات نہیں, کل تمہارے ڈیڈی آ جائیں گے, پھر ممی کا بھی ساتھی مل جائے گا. اور انجم نہ جانے کس سوچ میں گم ہو کر سو گیا تھا. اور آج خبر آئی تھی کہ بمبئی سے دلی آنے والا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک بوند بھی تو نہیں نکلی. وہ سوچتی رہے ایسا کیوں کر ہوا, اشفاق نے تو کہا تھا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کے لیے. تمہیں میری ضرورت ہے وہ کہا کرتا تھا, اگر میں تمہیں گائیڈ نہ کیا کروں تو تم زندگی کے ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر ضرور ایک دن بھٹک جاؤ گی. پھر وہ کیسے اتنی جلدی چلا گیا؟ وہ پھٹی پھٹی ویران آنکھوں سے ایئر لائن کاؤنٹر پر کھڑی پیسنجر لسٹ کا معائنہ کرتی رہی. لسٹ کے آخر میں سب سے نیچے اس کا نام تھا, جیسے وہ مرنا نہیں چاہتا ہو اسی لیے جہاز میں سب سے آخر میں سوار ہوا ہو. ہائے یہ بھرپور جوانی اور بیوگی کا یہ گہرا گھاؤ اس کے دوست احباب عزیز و اقارب اس سے ہمدردی جتاتے, لیکن وہ پھر بھی نہ روئی. اس کی آنکھوں کے سوتے خشکی رہے. اسے تو اب بھی اشفاق کی عقابی آنکھیں اس کا تعاقب کرتی نظر آتی تھی. وہ تھا بھی تو پولیس کے محکمے کا آدمی. بعض اوقات اسے تعجب ہوا کرتا تھا کہ اشفاق کو اس کی ایک ایک بار ایک ایک حرکت کا پتہ کیسے چل جایا کرتا تھا. اس کی ہر سوچ پر اس کا پہلا کیوں تھا. کبھی وہ کسی گہری سوچ میں غرق رہتی, دنیا اور مافیا سے بے خبر کے اچانک اشفاق کی آواز کی گونج اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی. وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہوتا, میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی تھی. اور وہ ایسے چونک جاتی جیسے اشفاق نے اسے کسی کا خون کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو. کبھی کبھی اس سے جھگڑ پڑتی, اب میری سوچ پر بھی تم کنٹرول نہیں کر سکتے, تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کی تیز تیز عقابی آنکھوں کے تیر اس کے سینے میں پیوست ہو کر رہ جاتے ہیں. مجھے پورا حق ملا, مجھے پورا حق ہے, وہ اطمینان سے مسکرا کر کہتا, میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا فرض ہے کہ اس بات کا خیال رکھوں کہ تم سیدھے رستے پر چلو. اور اس کی مسکراہٹ میں زہر بھرتا جاتا. اور وہ سوچتی اس کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے, ایک خالص مشرقی گھرانے کی لڑکی جو ایک خالص مشرقی گھرانے میں ہی بیاہی گئی ہو, ایسی لڑکی ڈولی پر سسرال آتی ہے اور پھر اس کا ڈولا ہی سسرال کی دہلیز سے باہر نکلتا ہے. اس کی اپنی پسند ناپسند تو کچھ بھی نہ تھی. اگر سبزیوں میں اسے بھنڈی نہیں پسند تھی تو اشفاق روز بھنڈی کھانے کی فرمائش کرتا اور پھر کھانے پر بےحد اصرار کر کے اسے کھلاتا. اور جب وہ دل ہی دل میں کھولتی ہوئی پانچویں بار بھی بھنڈی کی پلیٹ ڈھیلی سے پرے سر کھسکا دیتی تو زبردستی اس کی پلیٹ بھنڈی سے بھر دیتا اور پھر اس کے فوائد بیان کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی. اسے چاول بےحد اچھے لگتے تھے اور اشفاق کو چاول کے نقصانات حفظ تھے. ایک بار وہ اسے اپنے آفس والوں کی طرف سے دی گئی کسی پارٹی میں لے گیا تھا. لوگوں کا ایک جم گھٹا تھا جو ہر طرف سے ابل پڑا تھا, کندھے سے کندھا چھل رہا تھا. اس کا دم گھٹنے لگا اور تھوڑی سی تازہ ہوا کے لیے باہر بالکونی پر آئی تھی. وہاں اس کی ملاقات بلراج سے ہو گئی. بلراج بہت بڑا آرٹسٹ تھا. اب تک تعارف کراتے ہوئے اس نے قدرے چھپ کر سرگوشی کی تھی. آپ کا حسن واقعی کینوس میں کیپچر کرنے کے لیے آئیڈیل ہے مسز اشفاق حسین. اور تبھی نبیلا نے اپنی گردن پر کسی کی گرم گرم سانس محسوس کی تھی. اسے لگا جیسے چھوٹی چھوٹی تیز عقابی آنکھیں اسے گھور رہی ہے. وہ گھوم گئی, سامنے اشفاق کھڑا تھا وہی زہریلی مسکراہٹ. جب وہ کار میں گھر واپس جانے لگے تو ایک عمر کی بھیانک خاموشی کے سکوت کو اچانک توڑتے ہوئے اشفاق نے اسے سوال کیا, تم سمجھتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، اسے بھی شرارت سوچی۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ایک بات یاد رکھو نبیلا، اور ہوا میں لہراتی ہوئی پوری انگلی اس کے سینے میں سانپ بن کر لوٹنے لگی۔ بلراج اور بلراج کی طرح کی بہترین ہوس پرست انسان، شاید اس نے کتا کہا تھا، تمہیں خوبصورت کہیں تو تم خوبصورت نہیں ہو جاؤ گی۔ خوبصورتی جسم کی نہیں دیکھی جاتی، دماغ کی، دل کی دیکھی جاتی ہے۔ وہ بولتا رہا اور اس کی آنکھوں سے برسات کی خواہ رم جھم برستی رہی۔ گھر پہنچ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے بڑی دیر تک سینکتی رہی تھی، اور پھر بڑے سے ڈبل بیڈ پر ایک طرف سکڑ کر دیوار کی طرف منہ پھیر کر سو گئی تھی۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد اشفاق کا ہاتھ اس کی کمر سے چپک گیا تھا، اور پھر بڑی دیر تک وہ اس کے پسینے سے بھیگے جسم کو برداشت کرتی رہی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی، بڑی خوبصورت تم سچ مچ۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بڑی گندی سی گالی دے رہا ہو۔ اسے بڑی کراہیت محسوس ہوئی تھی، لیکن چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ پھر دھیرے سے پوچھ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا تمہاری محبت کا یہ کون سا انداز ہے؟ وہ قہقہ مار کر ہنس پڑا، اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور چٹکی لیتے ہوئے بولا تھا، اس طریقے کو تھرڈ ڈگری کہتے ہیں میری جان۔ کیا ہوش ادھر رہ گئی، تھرڈ ڈگری؟ پھر وہ دوسری طرف منہ کر کے خراٹے لینے لگا تھا، اور اس نے باتھ روم میں منہ بھر کر الٹی کر دی تھی۔ دوسرے دن صبح اس نے دیکھا تھا اس کے بدن میں جگہ جگہ نیلے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تھرڈ ڈگری، اس نے بڑے سے نیلے نشان پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا، آخر یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ پھر ایک دن جب اس نے بڑی مشکل سے اسے سنیما دیکھنے پر راضی کیا تھا، اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلی کہ دیر ہو جانے پر کہیں وہ اپنا ارادہ نہ بدل دے، تو وہی عقابی آنکھوں نے اوپر سے نیچے تک اس کا خوف سے جائزہ لیا تھا، اور پھر وہی طنز کے تیروں کی بارش۔ تم سنیما ہی چل رہی ہو نا؟ اس نے اس کی نارنجی رنگ کی شیفون کی ساری کانوں میں لٹکے ہوئے کورل کے جھومتے کچھ اوپر لگے سنہری آئی شیڈو کی طرف دیکھ کر بناوٹی حیرت سے پوچھا تھا۔ اس کے حلق میں آواز پھنسنے لگی تھی، صرف سر اسمان میں ہل گیا تھا۔ اوہ، میں نے سمجھا تمہیں کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے، عقابی آ کے بدستور اس کا جائزہ لے رہی تھی، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر۔ اوہ، میں سمجھا تمہیں شاید کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے، عقابی آ کے بدستور اس کا جائزہ لے رہی تھی، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر۔ وہ الٹے پاؤں کمرے میں لوٹ گئی تھی، اور ایک ایک کر کے اس نے سب کپڑے اتار پھینکے۔ پھر وہ بستر پر گر کر خوب خوب روئی تھی، اور ابھی اس کے بمبئی جانے کے کچھ دن پہلے جب اسے اپنی خالہ زاد بہن کی شادی کی تقریب میں جانا تھا تو اس نے صبح ہی سے اپنے کپڑے بڑے اہتمام سے نکال کر تیار کیے تھے۔ جب وہ برامدے میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ گہرے فالسائی رنگ کی بنارسی ساری اور یاقوت اور سچے موتیوں کا جڑا ہوا ہار اس پر کیسا لگے گا، تو اچانک اشفاق نے اس کی سوچ پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ تم شادی میں وہ سفید ساری پہنو گی جس پر چھوٹی چھوٹی بناسی بوٹیاں بنی ہیں، سفید رنگ تم پر اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا رہا تھا، اور اسے وہی سفید ساری پہن کر جانا پڑا تھا۔ نبیلہ نے اپنے بکھرے ہوئے روکھے بال سمیٹ کر چھوٹی کی شکل میں گون لیے، اپنے خشک آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور جلدی جلدی ننھے جوجو کو تیار کرنے لگی۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اشفاق کی امی اور بڑی بہن گورکھ پور سے اس کی عدت پوری کرانے کے لیے دلی آئی ہوئی تھی۔ اب ان کا اصرار تھا کہ وہ ان کے ساتھ چل کر گورکھ پور میں رہے، لیکن وہ یہاں سے اب بہت ہلکا ہلکا محسوس تھی۔ آج وہ اپنا آپ بہت ہلکا ہلکا محسوس کر رہی، جیسے وہ ہوا میں اڑی جا رہی ہو या जैसे दफ्तर उसे उम्र कैद की सजा से अच्छे चाल चल की बिना पर वक्त से पहले रिहा कर दिया गया हो। आज उसने बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था। जूजू को स्कूल भेज कर पहले वो कैनॉट पैलेस जाएगी अपनी और जूजू के लिए कुछ खरीदारी करने, फिर वहीं की किसी दुकान से अपने स्कूल और कॉलेज की साथी अर्चना को फोन करेगी और फिर इसे लीबो हेमी की पुरस्कार और रूमानी फजाओं में बिठा कर बहुत सी बातें करेगी, कभी ना खत्म होने वाली बातें। इतनी कि अर्चना झुंझला कर कहेगी, भाई नबीला क्या बातों से पेट भरोगी या कुछ खिलाओ पिलाओगी भी? और तब वो हंसने लगेगी और फिर अपने और अर्चना के लिए अनु अकसान के केक, पेस्ट्री और पनीर के पकौड़ों का ऑर्डर देगी। फिर वो लोग गरम गरम एस्प्रेसो कॉफी की चुस्कियां लेते हुए कोई अच्छी से राजेश करने की पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाएंगी। जब वो शीशे के सामने खड़ी सफेद रंग की नायलॉन की साड़ी बांध रही थी जिस पर हल्के नीले रंग के छोटे छोटे फूल बिखरे हुए थे तो उसके हाथ जज्बात की शिद्दत से कांप रहे थे और गाल तमतमाने लगे थे। अपने घने काले बालों का सादा सा जूड़ा बनाकर उसने आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बेख्तियार आईने को चूम लिया। आज मुद्दतों बाद उसे अपना सरापा दिलकश लगा था। हल्के हल्के कदम उठाती हुई वो बाहर जाने के लिए पर तोल रही थी कि अम्मा की आवाज की कैची ने उसके फैले हुए पर काट दिया। कहाँ जा रही हो दुल्हन? जी जरा जूजू के लिए कुछ चीजें खरीदना थी, सोचा बाजार घुमाऊं, उसने रुकते रुकते कहा। क्यों, क्या घर के सारे नौकर मर गए जो तुम इस हालत में बाहर जाओगी? अम्मा तेज छालियां कुतरते हुए बोली, हमारे खानदान में बेवा औरत घर से बाहर अकेले नहीं जाती। उसके सारे जिस्म में कपकपी होने लगी। अम्मा के फेंके हुए अल्फाज के नश्तर उसके दिल दिमाग को छेदते जा रहे थे और उनके जख्मों से शिकस्ता खून रस रस कर उसकी आंखों के रास्ते निकल रहा था। जब वो अपने कमरे की तरफ लौट रही थी तो उसने आपा को कहते सुना, और अम्मा ने देखा ये बनाओ सिंगार, आंखों में काजल और होठों पर सुर्खी। और आपा की आवाज जज्बों की शोरिश में डूबती चली गई। अंदर जाकर उसने तौलिए से रगड़ रगड़ कर होठों से लिपस्टिक मिटाई और दांतों से उन्हें काटने लगी। उसके होंठ लहू लहान हो गए, लहू की सुर्खी ने लिपस्टिक की सुर्खी को मान कर दिया, आंखों का काजल फैल कर गालों पर उतर आया। उसने आईने में अपना जायजा लिया और बेबसी से अपने बाल पोंछ लिए। दफ़तन उसे ऐसा लगा जैसे राइटिंग टेबल पर रखी अशफाक की तस्वीर ने फलक शिगाफ कहा लगाया हो। वो चौंक कर पलटी, वही दो काबी आंखों से निकलने वाले जहरीले तीर उसकी आंखों के रास्ते सीने में पेवस्त हो रहे थे। थर्ड डिग्री वो कह रहा था। पूरा कमरा जहर आलूद कहों के हुजूम से भर रहा था।